بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباري نبی صاحب، امام خطیب جامع مسجد و متمم جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 361، سورہ بقرہ آیت نمبر 285.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول، رسول نے مان لیا. بما انزل إليه من ربه، جو ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، جو احکام اللہ نے ان کے اوپر اتارا، رسول نے اس کو مان لیا. معلوم ہوا سب سے پہلے رسول جو پیغام دنیا میں لا کر پہنچاتا ہے انسانوں کو، اس کو بھی یہ دین اور یہ تعلیم ماننا فرض ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے. ایمان لانے کا مطلب یہ کہ رسول نے اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو مان لیا، تسلیم کر لیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلا ایمان رکھنے والا میں ہوں. اے نبی کہہ دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیجئے کہ سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا، ایمان لانے والا میں ہوں. اور جب تک کہ نبی کو خود اعتماد نہ ہو اور اس پر آخری درجے کا بھروسہ نہ ہو، وہ دعوت کا کام کبھی انجام نہیں دے سکتا. محض اس لیے کہ اس کو ذمہ داری دی گئی، اس لیے اگر وہ بتاتا ہے وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل و جان سے اس کو خود تسلیم نہ کر دے. آمن الرسول، رسول نے مان لیا. بما انزل الیہ من ربی، جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی. والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی مان لیا اس دین کو، اس ایمان کو. کل آمن باللہ، سبوں نے، نبیوں نے بھی اور مسلمانوں مومنوں نے بھی مان لیا اللہ پر، ایمان لے آئے اللہ پر. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق، ہم جدائی نہیں کرتے ہیں، ہم الگ الگ قرار نہیں دیتے ہیں. بین احد من رسلی، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کے درمیان بھی جدائی نہیں کرتے ہیں. ہم ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، ایک کو تسلیم کرتے ہیں دوسرے کو الگ کرتے ہیں، یہ ہم کام نہیں کرتے ہیں. لا نفرق، ایک کو تسلیم کیا ایک کو تسلیم نہیں کیا، یہ جدائی ہم کسی رسول کے درمیان ہم نہیں کرتے ہیں. سب کو رسول مانتے ہیں، سب کو اللہ کے برگزیدہ منتخب پیغمبر مانتے ہیں. وقالوا، اور مومنوں نے یہ کہا سمعنا، ہم نے بات سن لی. وأطعنا، اور ہم نے بات مان لی. غفرانك ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. وإليك المصير، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اب سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جس پر یہ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. اللہ تعالی نے ان دو آیتوں کا جو انتخاب فرمایا ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. سورہ کے ختم ہونے پر ان آیات کا جو انتخاب ہوا ہے بڑی حکمتیں اس کے اندر ہیں اور بڑی خاص باتیں اس کے اندر ہیں. یوں آپ دیکھیے پوری سورہ بقرہ کے اندر ایمانیات کے تعلق سے بحث ہوئی، اصولی بحثیں کہتے ہیں اس کو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور فروعی مسائل آ گئے، احکامات آ گئے، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ بھی آ گئے. پھر اس کے بعد عبادات کا ذکر آیا، نماز، روزے، حج، زکات، ساری چیزیں آپ گزر چکے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد معاملات کے ذکر آئے کہ خرید و فروخت کیسے کی جائے، ربا حرام ہے، سود حرام ہے. پھر اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے تو طلاق کے کیا احکامات ہیں. پھر عدت پیدا کا مسئلہ آیا تو عدت کیسے گزاری جائے. پھر اس کے بعد جتنے بھی اور دیگر معاملات کے تذکرے تھے وہ سب تذکرے ہوئے. پھر اس کے بعد لین دین اور قرضوں کے معاملات آئے، قرض کا معاملہ آئے تو کیسے کرنا چاہیے اس کو حل، کیسے دینا چاہیے، کیا کرنا ہے، نظام کیسا ہو، ترتیب کیا ہو، ساری تفصیلات گزر گئی. یہ سارے احکامات پر مشتمل اتنی بڑی سورت ہے یہ، چنانچہ اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے. آیت الکرسی اس میں، آیت الدین اس میں، جتنی بڑی بڑی آیتیں سب اس کے اندر. اس لیے اس سورت کو سنام القرآن کہا گیا. سنام کہتے ہیں اونچی چیز، مرتبے والی چیز، اونچائی پر رہنے والی چیز. کوہان کو اصل میں کہتے ہیں، جانور کا جو کوہان ہوتا ہے پیٹھ کے اوپر اس کو کہتے ہیں، یا پہاڑ کی بلندی پر جو چوٹی ہوتی ہے اس چوٹی کو کہتے ہیں سنام. تو قرآن کی چوٹی ہے یہ، قرآن کا بلند ترین حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ترین اور بے شمار مسائل اور احکامات بیان کیا ہے. تو اس لیے اس قرآن کی اس سورت کو سنام القرآن کہتے ہیں، قرآن کا اونچا حصہ، بلند حصہ. اس پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صفائی کے ساتھ یہ فرمایا اس آیت میں کہ آپ جو کچھ بھی چھپائیں گے یا جو کچھ بھی ظاہر کریں گے قیامت کے دن اس پر محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا. ہم مومن ہیں، ہمارا یقین اور ایمان ہے اس پر کہ قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے. آپ بار بار پڑھتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بعد بعد الموت کے معنی موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالی اٹھائے گا اور اس میں ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں، ایک رافضی اور ایک معتزلہ. یہ اس کے اپنے عقائد کے اندر فرقے ہیں، مختلف فرقے ہوئے عقیدے کے اندر. تو اس میں دو فرقے، ایک معتزلہ کہتے ہیں اور ایک رافضی کہتے ہیں. ان کے نزدیک آخرت کا حساب ہونے کا تصور ہی نہیں، جو کہتے ہیں حساب نہیں ہوگا. جبکہ قرآن مجید میں یہ صاف لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا، تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا. دے دو یہ کہاں گزارا، یہ وقت کہاں گزارا، یہ فلاں پیسہ کہاں گزارا، کہاں ختم کیا، فلاں علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا، جوانی کیسے بسر کی، زندگی کہاں گزاری، اس پر مواخذہ اور حساب ہونے والا ہے. لیکن اس کو مانتے نہیں، یہ معتزلہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. تو چھوٹی باتوں پر ہو، بڑی باتوں پر ہو، ظاہر پر ہو، باطن پر بھی ہو، ان سب پر مواخذہ ہونے والا ہے. مثلا شرک ہے، شرک اندر کو چھپا رہتا ہے، اگر یہ اندر کو چھپا ہوا ہے اس پر مواخذہ ہوگا. بدعات کی محبت ہے، اندر کو چھپی ہوئی ہے، مواخذہ ہوگا. حسد ہے، کینہ ہے، صبر کا نہ کرنا ہے، دنیا کی محبت ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی دلوں میں رکھنا ہے، کینہ اور حسد کرنا ہے، اس سب ان سب چیزوں کا تعلق آپ دیکھیں کس سے، اندرون سے. باطنی بیماریاں ہیں یہ، ظاہر کی بیماری کچھ اور ہوتی ہے، مطلب جھوٹ بول دیا ظاہر میں ہو گیا, مار دیا ظاہر میں ہو گیا, کسی پر تہمت لگائی ظاہر میں ہو گیا, کسی کو برا بھلا کہا ظاہر میں ہو گیا, اس پر تو مواخذہ ہوگا ہی. اس کے علاوہ جو چیزیں باطن میں اندر کو چھپی ہوئی ہیں اور ظاہر میں آتی نہیں ہیں, دکھائی نہیں پڑتی, اس پر بھی اللہ مواخذہ کرنے والا ہے. یہ ہے سب. چنانچہ آپ دیکھیے حدیث شریف میں کئی کئی چیزیں بتلائی گئی. مثال کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اس کا تعلق کہاں ہے؟ ظاہر سے تھوڑی ہے, باطن سے اندر سے ہے. کسے معلوم کہ ابو بکر سے کون محبت کرتا ہے اور حضرت ابو بکر سے کون نفاق اور کون دشمنی کرتا ہے؟ لیکن اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو منافق اس کی قیامت کے دن پرسش ہوگی کیسے تم نے دشمنی رکھی ان دونوں شیخ کے ساتھ. حضرات شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما. ایسے ہی فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے, اندر کو چھپی ہوئی چیز. تیسرے فرمایا عربوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے. کتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جو چاہے کہہ دیا آپ نے کسی پر زبان کھول کر, اس لیے کہ یہ وہ نسل ہے جس نے قرآن ایمان کے لیے ایسی قربانی بے مثال پیش کی ہے جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی. ان لوگوں نے دین کے لیے ایمان کے لیے اور اپنے رسول کے لیے وہ بے مثال قربانی پیش کی ہے کہ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو وہ منافق ہے. اسی کو فرمایا عربوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی کرنا منافق کی علامت ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ علی تجھ سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے اور تجھ سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہے. یوں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے اور حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. وہ مومن نہیں منافق ہے اور اس پر پکڑ ہوگی. یہ ہے مطلب. چنانچہ قسم کھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ علی تم ہم سے مشابہت رکھتے ہو, اور یوں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے دشمنی کی اور آخری درجے کی دشمنی کی کہ ان کو مار ختم کرنے کی پلاننگ کی. جب بھی تو آسمان پہ اٹھائے گئے یہودیوں نے ہی پلان کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور یہودیوں نے عیسائیوں نے حد درجے افراد کی حد تک محبت کی آخری درجے کی محبت کی کہ اتنی بات ان کے حق میں کہہ دی جو ان کے لیے سزاوار اور لائق نہیں تھی کہ خدا کا بیٹا قرار دیا. اسی طریقے سے تمہارے سلسلے میں بھی ہوگا کہ تمہارے ساتھ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ تم کو آخری درجے تک پہنچا دے گا اور اتنی محبت کا اعلان کرے گا جو تمہارے لیے سزاوار نہیں, اور ایک گروہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جو تمہارے ساتھ آخری درجے کی دشمنی کرے گا. چنانچہ دونوں چیزیں سامنے. حضرت علی سے محبت کرنے والی وہ محبت کرنے والی بھی جماعت ایسی ہے کہ جو آخری درجے کی محبت کہ ان کے محبت کے سامنے کسی اور کی محبت کو کچھ سمجھتی نہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھنے والی جماعت بھی ایسی ہے کہ وہ اتنی دشمنی رکھتی ہے کہ حد ہو گئی. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بتا دوں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. پھر اس کے بعد قسم کھا کے فرمایا آپ نے جنتی وہ شخص ہے جو سب سے لوگوں میں ضعیف اور کمزور سمجھا جاتا ہے. کل ضعیف مستضعف, ہر وہ ضعیف کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنا بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے حق تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں. اللہ کی قسم ایسا ہوگا, اس نے اگر کہہ دیا تو اللہ اس کی بات پوری کر دیتے ہیں. لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے, کمزور سمجھے جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کیا میں تم کو یہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ فرمایا جہنمی ہر وہ مغرور شخص, ہر مغرور شخص جس کے اندر سخت مزاجی ہو. عجیب بات فرمائی, سخت مزاج, کٹر مزاج کا, اور پھر جوڑ جوڑ کر پیسہ رکھنے والا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, پیسہ جوڑ 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 کر حساب لگا لگا کر جمع کر کے رکھتا ہے. ایسا مغرور اور زیادہ انسانوں کے ساتھ معاملات کو صحیح نہ رکھنے والا, سخت مزاجی کرنے والا وہ شخص جہنمی. تین چیزیں بتائیں, پیسہ جمع جمع کر کے رکھتا ہے, مغرور ہے, اور اخلاق اس کے درست ہے, درست ہے, سخت مزاج. ایک موقع پر آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو جاہلیت کی دعوت دیتا ہے, یعنی جاہلیت کی دعوت نہیں, کنبے خاندان کی شرافت کے اوپر دعوت دیتا رہتا ہے, میرا خاندان سب سے اونچا اور فلاں کا خاندان سب سے نیچا, اس کو مانو, اس کو کہتا پھرتا ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے, معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے خاندان کو اور کیا اس کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں. خاندانی بنیادیں اور بیک گراؤنڈ عزت کی چیز ہے. صرف آج کوئی خاندان باعزت سمجھا جاتا ہے, کل کو وہی خاندان بالکل بے عزت ہو جاتا ہے. تقویٰ اصل چیز ہے, چاہے کوئی آدمی ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں بسا ہوا ہے, وہ چاہے کالا ہو, کلوٹا ہو, دیہاتی ہو یا شہری ہو, کہیں بڑے خاندان کا ہو, چھوٹے خاندان, غیر معروف خاندان کا ہو, یہ اصل چیز ہے. من بطا بہ عملہ لم یسر الیہ نسبہ, جس کو جس کا عمل پیچھے کر دے حسب نسب اور خاندان, اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو خاندانی بنیادیں اصل نہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو جاہلیت کی دعوت دیتا ہے, کنبے اور خاندان کی فضیلت کو بیان کر کے اپنے طرف لوگوں کو رغبت دلاتا ہے. اور پھر یوں فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو جاہلیت کے دعوے پر مرتا ہے. جاہلیت کے دعوے کیا ہیں؟ لڑائی, جھگڑا, حسد, کینہ, جتنی بھی برائیاں ہیں, ان برائیوں کی طرف لوگوں کو اگر بلاتا ہے وہ مومن نہیں. ان ساری چیزوں کا خلاصہ آپ دیکھیں, اس میں بعض چیزیں کھل کر ہیں سامنے ہیں اور بعض چیزیں اندر کو چھپی ہوئی ہیں. حق تعالیٰ قیامت کے دن اس پر محاسبہ کرے گا کہ کہیں تم ایسے ارادے کرتے تھے اور کیوں تم اسے اس طرح کی باتیں کرتے تھے, دل میں چھپاتے تھے. یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر محاسبہ کرنے والے ہیں. حق تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ الحمد, سبحانک اللہ الحمد, اشہد ان لا الہ الا اللہ.